Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawm kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Zalika 'alimul ghaibi wash-shahadatil 'azizur rahim. Tadbir karna اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, سب چلتا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ کائنات کے پورے نظام کو قابو میں کیے ہوئے ہیں. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر سے ہوتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 سال کا انتظام آگے والے 1000 سال کا انتظام فرشتوں کو حوالے کر دیتے ہیں, اور یہ جو 1000 سال کا انتظام فرشتوں کو حوالے کیا جاتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ایک دن ہے. کہ اللہ کے یہاں کا ایک دن گویا کہ دنیا کے 1000 سال. پھر جب وہ فرشتے 1000 سال کے نظم سے خارج ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے 1000 سال کا انتظام حوالے فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک کام جو کرنا ہوتا ہے اس کے مبادیات اور اس کے اسباب کا سلسلہ 1000 سال پہلے سے شروع فرما دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق وہ چیز مختلف ادوار سے گزر کر کے, تدریجی مراحل سے گزر کر کے اپنی انتہا کے کمال تک پہنچتی ہے. پھر اس وقت جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ سب بارگاہ رب میں پیش ہونے کے لیے چڑھتے ہیں. تو اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر سے ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان سے زمین کی طرف اترتا ہے, پھر جو کاروائی ہوتی ہے وہ دفتر میں درج ہونے کے لیے پھر سے آسمان کی طرف چڑھائی جاتی ہے. اسی کو کہا گیا ثم یعرج الیہ. تو پہلے اللہ کا حکم زمین پر اترا من السماء الى الارض, پھر اس حکم کے مطابق دنیا کے اندر جو کاروائی ہوئی وہ اعمال کے دفتر میں درج ہونے کے لیے دوبارہ آسمان کے اوپر چڑھائی جاتی ہے. بعض مفسرین نے یدبرو کا مطلب بیان کیا ہے تصرف کرنا, کہ اللہ تعالیٰ تصرف کرتے ہیں پورے زمین آسمان اور تمام نظاموں کے اندر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے اس تدبیر کے سامنے انسانوں کی تدبیر ہے اور معمولی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے, تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کاموں کی آسمان سے زمین کی طرف. بعض نے اس سے وحی کو مراد لیا ہے, حکم سے مراد وحی, یعنی وحی آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے. بعض مفسرین نے قضاء و قدر کو مراد لیا ہے, تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوا کرتی ہے. اور حکم تو ظاہری چیز ہے, ثم يعرج الیہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ سارے کام چڑھتے ہیں، یعنی فرشتے اس کام کو لے کر کے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ دنیا قائم ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کے تدبیر یا احکام اس کائنات کے اندر آسمان سے زمین کی طرف آتے رہیں گے، پھر جب قیامت آئے گی تو اس قیامت کے دن یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچائی جائے گی، چڑھا دی جائے گی۔ فی یوم، اس دن کے اندر کہ اس کی گنتی تمہارے دنیا کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے، تم جو دنیا میں گنتی کرتے ہو اس کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر برابر ہے۔ اب دیکھو دو چیزیں یہاں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 1000 سال کا کیا مطلب، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی دوسری سورت سال سائل بعذاب واقع وہاں 50,000 سنہ بتلایا گیا، تو یہاں 1000 سال ہے وہاں 50,000 سال کا تذکرہ ہے، کیا مراد؟ دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ سمجھو کہ 1000 سال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جن احکام کی تدبیر ہوتی ہے وہ احکام فرشتے آسمان سے دنیا میں لے کر کے آتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ تو آنن فانن آ جاتے ہیں، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان، آنن فانن۔ اگر کوئی انسان یہ حکم آسمان سے زمین پر لے کر کے آنا چاہے تو اس کو 500 سال کا زمانہ آسمان سے زمین پہ آنے میں لگے اور دوسرا 500 سال کا زمانہ زمین سے دوبارہ آسمان پر جانے میں لگے۔ تو جو تدبیر اور احکام کے لانے کے کام کاج ملائکہ انجام دیتے ہیں، اور ملائکہ جو انجام دیتے وہ تو آنن فانن انجام دیتے، اگر یہ انسان کے حوالے کیا جاوے تو انسان کو 500 سال من السماء الى الارض میں لگیں گے اور دوسرے 500 سال ثم يعرج الیہ کے اندر لگیں گے۔ اس اعتبار سے انسان کو 1000 سال کی مسافت ہو جائے گی۔ نمبر دو، بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا قیامت میں الگ الگ ایام ہیں، کوئی دن قیامت کا 1000 سال کا، کوئی دن قیامت کا 50,000 سال کا۔ نمبر تین، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نقشے 1000 سال مراد نہیں بلکہ مراد طول کو بتلانا ہے کہ قیامت کا دن لمبا ہوگا دنیا کے دنوں کے مقابلے کے اندر۔ تو جس طرح آدمی لمبائی کو تعبیر کرنے کے لیے مختلف جملے بولتا ہے، اس طرح 1000 سال جو کہے گئے قیامت کے دن کے اطول ترین ہونے کے اعتبار سے 1000 سال کہے گئے ہیں۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں یہ کافر، مومن، نیک، حاجر، فاسق، صالح، ان لوگوں کے اعتبار سے تفاوت ہے۔ کامل مومن، متقی، نمازیوں کو قیامت کا دن ایک وقت کی نماز کے وقت کے قدر لگے گا، اسی نماز کا جو وقت ہوتا ہے ابتدائی اور انتہائی اس کے جیسا لگے گا کہ صبح صادق ہوئی اور طلوع ہوا، اس قدر اس کو مختصر معلوم ہوگا قیامت کا دن۔ جبکہ کافروں کو 50,000 سال جتنا لمبا لگے گا اور گنہگار مومنین کو 1000 سال جتنا لمبا لگے گا، کسی گنہگار کو 1000 سال جیسا، کسی کو اس سے زیادہ۔ تو قیامت کے دن کا طول اور قصر موقوف ہے اعمال کے اعتبار سے، جس کے جیسے اعمال اس کا ایسا احساس اور ایسا ادراک اس کو ہوتا ہوگا۔ اور بہت اچھی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بات فرمائی، اور جو چیز میں جانتا نہیں وہ میں اللہ کی کتاب کے اندر بیان کرنا چاہتا نہیں ہوں. تو مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذالک عالم الغیب والشہادہ. وہی اللہ تعالیٰ ہے چھپی اور ظاہری چیز کو جاننے والے العزیز جو بڑے زبردست ہے اپنی حکومت کے اندر, الرحیم جو اپنی اطاعت کرنے والے بندوں کے اوپر بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت اچھا بنایا, یعنی اپنی تمام مخلوق کو بہت اچھا بنایا, یا یہ کہ اپنی مخلوق کو ہر اچھی چیز عطا فرمائی, اپنی مخلوق کے اعضاء کو بہت عمدہ اور بہت مناسب بنایا. الذي احسن كل شيء خلقه. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز فی نفسی ہی اچھی ہے, بے محل استعمال سے وہ بری ہو جاتی ہے. اب چھری جیسی چھری کوئی بری چیز تھوڑی ہے. اگر تم اس چھری کو سیب کاٹنے میں استعمال کرو تو کتنی اچھی چھری رہی, یہ سیب چھری کو آپ مرغی ذبح کرنے میں استعمال کرو کتنی اچھی چیز ہوئی, اور یہی چھری کو اگر آپ استعمال کرو کسی بے قصور انسان کی گردن کاٹنے کے اندر تو کتنی بری ہو جائے گی. تو کوئی چیز تھی ذاتی ہی بری نہیں ہے, استعمال کے اعتبار سے اچھائی اور برائی آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی وہ بہت خوب بنائی. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی شروعات مٹی سے کی. یہ انسان کو تواضع کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بہت تکبر مت کر, تیری ابتدا تو مٹی سے ہے, مٹی نیچے ہوتی ہے, مٹی تو بہت جو ہے معمولی اور عام چیز ہے دیکھنے کے اعتبار سے, کوئی اس کی قیمت بھی لگانے تیار نہیں ہوتا. ایسی حقیر مٹی سے گویا تو پیدا کیا گیا ہے. یہ انسان کو سمجھا کر کے تواضع کی دعوت دی جا رہی ہے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل در نسل, اولاد در اولاد کو ایک کمزور بے قدر پانی سے پیدا فرمایا. ماء مهين منی, اس کو بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے. ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. نہ جانے ایسے کتنے ہزاروں قطرے روزانہ نالیوں میں بہ جاتے ہوں گے. تو ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. نہایت ضعیف اور کمزور منی کے مادے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. ثم سواہ, پھر اللہ نے انسان کو برابر کیا. یہاں مفسر نے حضرت آدم علیہ السلام کو مراد لیا انسان اول, پھر آدم علیہ السلام و سلام کو مٹی سے بنا کر کے اس ان کے تمام اعضاء رحم کے اندر ان کے تمام اعضاء برابر برابر کیے. اور عام انسان کو مراد لے لو تو کا رحم مادر کے اندر انسان کے اعضاء اللہ سبحانہ و تعالی برابر برابر بناتے ہیں. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ, پھر اللہ تعالیٰ اس بدن کے اندر اپنی روح کو پھونک دیتے ہیں تو وہ انسان زندہ اور حساس بن جاتا ہے. پہلے جامد تھا پھر حساس. آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا جامد تھا, پھر اس میں سے ان روح پھونکتے ہی حیات اور حساسیت اس کے اندر آ گئی. یہی حال ہے کہ یہ نطفہ جو ابتدان علقہ مدغہ وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے تو وہاں جامد شکل کے اندر ہوتا ہے, پھر روح پھونکتے ہی اس میں حیات اور حساسیت پیدا ہو جاتی ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. کیا مطلب اپنی روح پھونکی؟ روح پھونکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح کا بدن سے تعلق ہو جانا. باقی چولہے کے اندر پکنی لے کے پھونکتے پھونک کر کے وہ مراد نہیں ہے. یہاں روح کا بدن سے تعلق یہ مراد ہے. اور اپنی روح کا کیا مطلب؟ یہ عزت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا. قربت کو بتلانے کے لیے یہ روح لفظ استعمال فرمایا کہ انسان کی پیدائش میں ظاہری مادہ ہوتا ہے, آگ, پانی, ہوا, مٹی, لیکن روح ایسی چیز ہے کہ جس کی پیدائش کے اندر کسی مادے کا دخل نہیں, بلکہ روح بلا کسی مادے کے اللہ تعالیٰ کے حکم قل الروح من امر ربی اس کے ذریعے سے پیدا ہوئی. اسی لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی, اور اپنی طرف نسبت کر کے انسان کے عزت اور انسان کے مقام قرب کو اللہ نے بڑھا دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے, قوت سنوائی عطا فرمائی. وَالْأَبْصَارَ آنکھیں بنائی, قوت بصیرہ دی. وَالْأَفْئِدَ دل دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تم بہت کم شکر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ بندوں کی شکایت کر رہے ہیں کہ بندو تم بہت کم شکر گزار ہو. وقالوا اذا ضللنا في الارض اور یہ کافی لوگ جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں, وہ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم زمین کے اندر غائب ہو جائیں گے. غائب ہوں گے کیا مطلب؟ ہمارے بدن کو لوگ زمین میں دفن کر دیں گے اور زمین ہمارے بدن کو مٹی بنا ڈالے گی, ہماری ہڈیاں بھی ریزہ اور چورا ہو کے مٹی میں مل جائے گی. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی نہیں پیدا کیے جائیں گے. بل ہم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ بلکہ وہ کافر لوگ اپنے رب کی ملاقات مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ان کافروں سے کہو کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے, جو تمہاری روح قبض کرنے پر اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. پھر تم تمہارے رب کی طرف قیامت کے دن لوٹائے جاؤ گے, وہاں حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو سزا جزا عطا فرمائیں گے. دیکھو اصل تو روح قبض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے, اور روح قبض کرنے کے اصل ذمہ دار ملک الموت ہے, حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام, اور بہت سارے فرشتے ان کے معاونین ہیں اس کام کے اندر. اسی لیے قرآن مجید میں کسی جگہ پر روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف, کئی ملک الموت کی طرف, کئی مطلق فرشتوں کی طرف. تو خلاصہ اس کا یہ کہ اصل روح قبض ہوتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور اصل اس کے ذمہ دار خدا کے حکم کے مطابق حضرت عزرائیل اور باقی ملائکہ ان کے معاونین سب مل جل کر کے کام کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عزرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ بعوضہ مچھر مکھی اس کی روح نکالنے کے اوپر بھی میں قادر نہیں ہوں, اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی مدد ہو جائے تو جا کے مچھر اور مکھی کی روح بھی میں نکال سکتا ہوں. الذی وکیل بکم, دیکھو صاف لفظ آیا کہ ان کو وکیل بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف. ولو ترائی دل مجرمون ناکسو رؤوسہم عند ربہم, اور اگر آپ دیکھ لیں گے اس وقت کو جب یہ مجرم لوگ اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے جھکا کے کھڑے ہوں گے, یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے بعد, اور یہ مجرم لوگ زبان سے کہتے ہوں گے ربنا ابصرنا اے ہمارے رب، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی زندگی دیکھ لی، پہلے تو انکار کرتے تھے، وسمعنا، اور رسول لوگ جو بات کہتے تھے اس کی سچائی ہم نے سن لی، رسولوں کی بات دنیا میں ہم جھٹلایا کرتے تھے، فرجعنا، ہم کو دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دیجئے، نعمل صالحا، جا کے نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب ہم کو یقین آ گیا کہ آخرت ہے، یقیناً ہے. بعض نے اب سرنا کا مطلب یہ بیان کیا، ہم نے ہمارے گناہوں کی سزا دیکھ لی، ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے اور اس کی کیسی کیسی سزا ہے سب ہم نے آپ سے دیکھ لی، وسمعنا، اور ہمارے بارے میں آپ کا جو حکم صادر ہوا وہ بھی ہم نے سن لیا، تَلَقَّوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ سب حکم ہم نے سن لیے، بس اب ایک چانس ہم کو دنیا میں جانے کا دے دو. کافی لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر کے سر جھکا کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. وَلَوْ شِئْنَا، دیکھو عجیب بات ہے آیت کے اندر کہ قیامت کے دن جو ان کو عذاب ہونے والا ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ مانوی چیز ہے، لیکن اس کو مجسم کر کے پیش کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ کے اندر آوے اور لوگ جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے تو ہر نفس ایمان والا ہو جاتا، مطیع بن جاتا. ولكن حق القول مني، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا یہ فیصلہ نافذ ہو چکا ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسانوں سب کے ذریعے سے، جہنم کو میں بھر دوں گا. دیکھو جنات آیت میں مقدم ہے ناس کے اوپر، مفسرین نے اس کے اوپر ایک نقطہ لکھا ہے کہ جہنم میں جانے والے جنات زیادہ ہوں گے انسان کے مقابلے میں، اسی لیے جنات کو آیت کریمہ کے اندر مقدم کیا گیا. جہنم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات اور انسان کے تمام افراد مراد نہیں ہے، بلکہ دونوں جنس کے ذریعے سے، کہ جن سے انسان، جن سے جنات، ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کو بھر دیں گے، چھلکا دیں گے. تو ان کی جنس مراد ہے، نوع ان کی مراد لی گئی ہے. فذوقوا بما نسیتم، جہنم میں ڈالے جانے کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ تم چکھو، بما نسیتم، تم دنیا میں بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی تمہاری اس ملاقات کو تم بھول گئے تھے، تم دنیا میں ایمان نہیں لائے اور قیامت کو بھول گئے تھے. انا نسیناکم، ہم بھی تم کو بھول گئے. کیا مطلب بھول جانے کا؟ یعنی ہم تم کو اب عذاب میں چھوڑ کر کے رکھیں گے، ہم تم کو جنت میں لے جانے میں یاد نہیں رکھیں گے. دیکھو نسینا ترکنا کے معنی میں، کیونکہ نسیان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی، یہ عیب ہے، اور اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ لیا جائے کہ بھولنے جیسا برتاؤ کیا جائے گا. اور ایک آدمی بھولا نہ ہو لیکن بھولنے جیسا برتاؤ کرے تو وہ بھی اسی کے حکم کے اندر آتا ہے. تو ایک چیز آدمی دیکھ رہا ہے لیکن نہ دیکھا ایسا برتاؤ کر ڈالے، تو نسیناکم، بھولنے جیسا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے گا. وذوقوا، اور ان کو کہا جائے گا کہ چکھو، ہمیشہ رہنے کا عذاب جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. بما کنتم تعملون، دنیا میں کفر کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اس لیے عذاب چکھو. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ایمان کون لائے گا قرآن کی آیتوں کے اوپر؟ کہ جب اس کو نصیحت قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے تو قرآن کی آیتوں کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان اور اطاعت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، بس وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ دیکھو دو قسم کی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی اہل ایمان کی ہے جو ایمان قرآن اس کے اوپر جمے اور ثابت قدم ہے، تیسری پارٹی کفار کی ہے جو کفر معصیت نافرمانی اس کے اوپر اڑے اور جمے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بس ایسے لوگ جو ہے قرآن مجید کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں ایک اشکال پیدا ہوگا، آیت میں کیا کہا گیا، اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ جب ان کو قرآن کی آیت پڑھ کے نصیحت کی جاتی ہے تو آیت سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت سجدہ ہو کے نہ ہو، سجدے کی آیت سن کے جو سجدے میں گر پڑے وہ بہت اچھا بندہ اللہ تعالیٰ کا؟ یا محلے مباح میں اس کو ذکر کیا گیا؟ مفسرین فرماتے کہ ایسا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیت سجدہ کے جو مقامات حدیث سے ثابت ہیں، ان آیت سجدہ کو سن کر کے سجدے میں گر پڑے وہ مقبول سجدہ ہے۔ باقی جو آدمی آیت سجدہ نہ ہو پھر بھی سجدہ کرے، یہ دین کے اندر زیادتی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاں، آیت قرآنیہ کو سن کر کے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے وہ بندہ بہت اچھا۔ تتجافا جنوبہم، دیکھو یہ سب ان لوگوں کی علامت، نصیحت کی جائے تو سجدے میں گر پڑنا، تسبیح پڑھنا، تکبر نہ کرنا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ اپنے پہلوؤں کو خواب گاہوں سے دور رکھتے، اپنے پہلوؤں کو بیڈ روم سے دور رکھتے ہیں، پلنگ سے، خواب کی جگہ سے، سونے کی جگہ سے دور رکھتے ہیں۔ کیا مراد اس سے دور رکھنا؟ تتجافا، نمبر ایک بعض مفسرین نے اس سے لیا ہے تہجد کی نماز، حدیث کے اندر بھی جو ہے اس کا ذکر آیا ہے تہجد کی نماز کا۔ حضرت اسماء بنت یزید نقل کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا جس کی آواز تمام مخلوق سنے گی، وہ کہے گا اے اہل محشر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور اکرام کے مستحق کون لوگ ہیں۔ پھر وہ فرشتہ ندا کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ، سب لوگ جان لو عزت اکرام والوں کو، جن کی صفت یہ تھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس آواز پر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کی تعداد قلیل ہوگی، اللہم اجعلنا منہم، اور پھر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کریں گے، تاکہ تمام لوگوں کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو بہت سارے حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے تہجد کی نماز مراد لی گئی ہے۔ نمبر دو، عشاء اور فجر کو با جماعت ادا کرنے والے مراد ہے۔ نمبر تین، عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئے اور عشاء کا انتظار کرے وہ لوگ مراد ہے۔ نمبر چار، مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھنے والے، وہ آیت کریمہ میں مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ منقول ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ عشاء مغرب رات سے لے کر عشاء تک مسجد میں بیٹھے رہنے والے مراد ہیں. مغرب سے عشاء تک بھائی دو نماز کا وقت فارغ کیا کرو تو وہ لوگ جو ہے آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. اور بعض نے اس سے اوابین کی نماز مراد لی ہے, صلاۃ الاوابین پڑھنے والے. تو تجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے. دیکھو محض امید سے بھی دنیا کی گاڑی چلتی نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں, بہت امید پر جاوے نہیں تو لوگ بے عمل ہو جاوے یا بد عمل ہو جاوے, بے عمل ہو جاوے یا بد عمل ہو جاوے. اس لیے صرف اکیلی امید کافی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا خوف کا اتنا زیادہ غلبہ بھی اچھا نہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ پکڑ تو ہونے ہی والی ہے, کون بچنے والا ہے, سفاتے تو پڑنے ہی والے ہیں. اتنا زیادہ خوف بھی مناسب نہیں ہے. ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان درمیان کے پہلو کا. اور یہ بھی ہے کہ بھائی جوانی کے اندر اللہ کا خوف غالب ہو اور بڑھاپے کے اندر اللہ کی رحمت سے امید غالب ہو. اس لیے جوانی پہلے آتی ہے اس لیے لفظ خوف مقدم ہوا اور بڑھاپا بعد میں آتا ہے اس لیے سامان مؤخر کیا گیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو روزی ہم ان کو دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی روزی اللہ کے نام کے اوپر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. گویا بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور مزاری کا صیغہ ہے یعنی برابر خرچ کرتے ہی رہتے ہیں, ایک دن خرچ کر کے ہمیشہ کا بھار اتر جاتا نہیں ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو پتہ نہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں چھپا کر کے رکھی ہے, اس میں ان کی آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک ہوگی اور کیسا ان کو لطف اور کیسا ان کو مزہ آئے گا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی. جزاء بما کانوا یعملون, یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے. یہ بھی دیکھو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ انسان کو اپنے فضل سے عمل کی توفیق دے لے, اپنے فضل سے عمل کو قبول فرماوے اور اپنے فضل سے عمل کے بدلے کے اندر جنت عطا فرماوے. یہ ہے جزاء بما کانوا یعملون. اس لیے کہ اللہ کے فضل کے بغیر تو کوئی آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اب دیکھو آنکھ کی ٹھنڈک کیا کیا چیزیں ہوگی, تو حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے جنتیوں کے پاس دنیا کے دن کے اندازے سے ہر دن میں تین مرتبہ جنت عدن سے اللہ تعالیٰ کے تحفے لے کر کے آئیں گے. اور وہ تحفے ایسے ہوں گے کہ جس جنت میں وہ مقیم ہے اس جنت میں وہ تحفے نہیں ہوں گے. تو چونکہ انسان دنیا کے دنوں کا عادی بن کے جائے گا اس لیے دنیا کے دنوں کی مقدار کے اعتبار سے دن میں تین مرتبہ اللہ کا فرشتہ جنت عدن میں سے صحائف نئے نئے لے کر کے جنتیوں کے پاس جائیں گے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں اور کسی انسان کے دل کے اندر اس کا گزر اور خیال تک نہیں آیا. ایسی ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو جو بندے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھے, اللہ سے امید رکھے, ایسے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتوں سے نوازیں گے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب موجہ القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لالچ اور ڈر رکھنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. چاہے دنیا کے معاملے میں چاہے آخرت کے معاملے میں. اللہ سے لالچ اور اللہ کا ڈر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اس لیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. اسی لیے آدمی اللہ سے لالچ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دیں گے وہ دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سے خوف رکھے یہ بھی کوئی بری چیز نہیں. ہاں اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید یا کسی اور کا خوف رکھے یہ چیز بری ہے, اور اس چیز کے اوپر اس کی گرفت اور پکڑ ہوگی. بعض روایتوں میں ماں اکسی الحم ان قرتی آئین ان کا تذکرہ آیا کہ جنتی جب جنت کے اندر جائے گا تو اس کے سامنے جب حور آئے گی تو اس کا حسن, اس کا جمال, اس کی خوبصورتی, اس کے لباس, اس کی خوشبو اور اس کے زیورات دیکھ کر کے اس کے ساتھ ایسا لپٹ کے محبت کرنے میں مشغول ہو جائے گا کہ 70 سال تک کسی اور کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. 70 سال 70 ایئرس کنٹینیو لگاتار اسی حور کے اندر وہ مشغول رہے گا. پھر 70 سال کے بعد وہ بھان آئے گا اس کو, او میں کیا کر رہا ہوں. پھر اس حور کو چھوڑ کر کے باہر نکلے گا تو اتنے کے اندر جو ہے ایک اور حور پہلی والی حور سے بھی زیادہ خوبصورت اس کو نظر آئے گی. ایسا لگے گا کہ وہ پہلی میں تو اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ لگ لکڑ جائے گا اور 70 سال تک اس کے ساتھ ایسا مشغول رہے گا کہ کسی کی طرف اس کی توجہ اور اس کا دھیان بھی نہیں جائے گا. تو پھر پوچھے گا اس حور کو تو کون ہے, تو کہے گی کہ میں ولدینا مسجد کی جنس میں سے ہوں جو قرآن کی آیت کے اندر تم نے پڑھا تھا. پھر وہاں سے فارغ ہوگا 70 سال کے بعد تو پھر اور آگے چلے گا تو اس کو ایک تیسری حور نظر آئے گی کہ پہلی دو سے بھی زیادہ حسین ترین ہوگی, تو اس کے ساتھ مشغول ہو جائے گا اور 70 سال تک کسی کی طرف دھیان اور توجہ بھی نہیں کرے گا. 70 سال کے بعد جب اسے پروارے گا پوچھے گا کہ تو کون ہے, تو کہے گا کہ میں اس آیت کریمہ کی مصداق ہوں, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اس آیت میں جو اللہ نے تم کو بشارت دی تھی میں اس جنس میں سے آئی ہوں تمہارے پاس, جزاء بما کانوا یعملون. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ایک طرف ایمان والا, دوسرا طرف فاسق, دونوں کبھی برابر برابر نہیں ہو سکتے. ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید کہنے لگا کہ علی چپ رہو, اس لیے کہ تم بچے ہو میں تم سے بڑا ہوں, میری زبان تمہارے مقابلے میں زیادہ صاف ستھری ہے, میں تم سے زیادہ بہادر ہوں اور جو ہے میں تم سے زیادہ مالدار آدمی ہوں. حضرت علی نے جواب دیا چپ بیٹھ, بھلے میں بچہ ہوں لیکن تم فاسق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی کہ ایک مومن اور ایک فاسق دونوں کبھی درجے کے اندر یکساں اور برابر ہو نہیں سکتے. لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, فلهم جنات المأوى, اس میں صفت کی طرف اضافت ہو رہی ہے یعنی جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا. نزلاً بما كانوا يعملون, یہ مہمانی ہے جو اعمال وہ لوگ کرتے تھے اس کی برکت سے اللہ ان کو عطا فرمائیں گے. دیکھو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی شرط لگائی, کیونکہ بلا حساب کتاب جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں شرط ہے, جبکہ جہنم میں پڑے رہنے کے لیے تو کفر کافی ہے برے اعمال نہ ہو تب بھی. اس لیے کیا فرمایا, وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں برے اعمال کی قید نہیں لگائی. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا, جب جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو جہنم میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے. جیسے دودھ گرم کرنے رکھا ہو تو ابھار آتا ہے نہیں, तो ऊपर से वो मलाई बाहर गिर जाती है तो जहन्नम की मलाई काफी लोग होंगे तो जहन्नम में भी कभी कभी उभार आएगा, उभरा आएगा, तो ये सब ऊपर आ जाएंगे और ये कहेंगे ये बाहर निकल जाएगा। तो उसी वक्त उनको दूसरा और बाद हजरात ने उसको दरकात पर महमूल किया है कि जहन्नम में भी जन्नत की तरह दरकात है, यहाँ दरजात वहाँ दरकात, तो ये इधर से उधर, उधर से इधर जाने की कोशिश करेंगे कि कहीं कम हो तो वहाँ जाके थोड़ी राहत मिले। तो वही दूफिया उनको उनके असली दरके में वापस भेज दिया जाएगा, तू जाए वहाँ जा। वकील लहुम रूखो, और उनको कहा जाएगा कि रूखो आजाब नार, आग का आजाब चखो, अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम दुनिया के अंदर झुठलाया करते थे। फलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, और हम उसको करीब का अजाब जरूर चखाएंगे। करीब के अजाब से क्या मतलब? दुनिया का अजाब, दुनिया में कभी अहले ईमान के हाथ उनका कत्ल, कैद, उनके ऊपर कहत ताली, बीमारियां और मसाइब, इन सब चीजों का आना। जैसे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, कुरैशियों के ऊपर बीमारियां और कहत ताली वगैरह के अजाब आए तो ऐसे अजाब हम उनको चखाएंगे। देखो अदना से आयते करीमा के अंदर हकीर मुराद मत लेना, इसलिए कि असल मकसद कुफार को डराना है और आखिरत का अजाब यकीनन बड़ा और दुनिया का अजाब आखिरत के मुकाबले में हल्का, लेकिन आखिरत का अजाब तो अपने वक्त पर आएगा, लेकिन दुनिया का अजाब तो बस करीब में आ ही गया ऐसा समझो। इस एतबार से उसको कहा गया अजाबिल अदना दूनल अजाबिल अकबर, आखिरत के बड़े अजाब से पहले, उसके अलावा लअल्लहुम यरजिउन, ताकि वो लोग कुफ्र से ईमान की तरफ लौट आवे। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी, सबसे बड़ा जालिम वो आदमी जिसको अपने रब की कुरान की आयतों के जरिए से नसीहत की गई फिर भी उसके एराज कर ले, मुंह गिरा ले वे। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, हम मुजरिमों से कयामत के दिन इंतकाम लेंगे, और दुनिया में भी इंतकाम हो सकता है। हदीस में आता है कि तीन गुना ऐसे हैं कि उनकी सजा आखिरत से पहले दुनिया ही में मिल जाती है। नंबर एक, हक के खिलाफ झंडे और नारे के साथ ऐलानन कोशिश करना, हक के खिलाफ झंडे ऊंचे करके नारे बुलंद करके अलल ऐलान कोशिशें करना, गौश का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह जो भी हक के खिलाफ अलल ऐलान नारे और झंडे लगा करके कोशिश करे। नंबर दो, वालिदैन की नाफरमानी। तीसरा, जालिमों की इमदाद। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, वलकद आतैना मूसल किताब, हजरत मूसा अलैहिस सलातु वस्सलाम का तस्किरा हो रहा है इसलिए कि उनका जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तरीन जमाना है और मदनी दौर के अंदर यहूद से पाला पड़ा, यहूद सब अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम का मुत्तबे मानते थे, इसीलिए खास तौर पर उनका तस्किरा करके उनको ईमान की दावत दी जा रही है। वलकद आतैना मूसल किताब, पक्की बात यह है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात किताब दी थी। फला तकुम फी मिरयतिन मिन लिकाइह, लिहाजा आप मूसा अलैहिस्सलाम की उस मुलाकात से शक में न पड़े। अब ये मिन लिकाइह की जमीर का मर्जा कौन, ये बड़ा मुख्तलफी मसला है। पहले हम यहाँ पर मुफस्सिर की राय को देखते हैं। फला तकुन फी मिरयतिन मिन लिकाइह, मूसा अलैहिस्सलाम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुलाकात हुई इस बारे के अंदर कोई शक मत करो। और वो मुलाकात हुई महराज की रात में। महराज की रात में कम से कम दो मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। पहला मकाम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक से उड़ करके मस्जिद अक्सा जा रहे थे तो मस्जिद अक्सा से पहले वो सुर्ख रंग के टीले के पास, जिसका हदीस से जिक्र आया है, मूसा अलैहि सलाम को उनकी कब्र में खड़े खड़े नमाज पढ़ते देखा। दूसरा आपकी मुलाकात हुई वहाँ मस्जिद अक्सा में जब अम्बिया अलैहिस्सलाम को इमामत कराई वहाँ। और तीसरा छठे आसमान के ऊपर, और छठे आसमान के ऊपर तो कम से कम 10 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। एक तो सीधे आगे जाते हुए और वापसी में तो मूसा अलैहिस्सलाम बार बार हुजूर को भेजते रहे, हुजूर आए गए आए गए, तो बार बार तीन मकाम के ऊपर कम से कम। और चौथा मकाम भी मिलता है कि हवा में उड़ते उड़ते एक जमात ने आपको सलाम किया था तो उसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, तो वो जो जिस जमात ने सलाम किया था उसमें भी मूसा अलैहि सलाम हो सकते हैं। इस तरह मेराज की शब के अंदर मूसा अलैहि सलाम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर बिल्कुल शक मत करो। नंबर दो, फला तकुन फी लिरियतिन मिन लिकाई। दूसरा मतलब ये है कि ही जमीर का मर्जा किताब को लिया जाए। अब आयत का मतलब क्या होगा कि जिस तरह मूसा अलैहि सलातु वसलाम को किताब मिली यकीनन तौरात किताब, इस तरह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी किताब मिलेगी। जिस तरह मूसा अलैहि सलाम को किताब मिली तो उसका नतीजा क्या हुआ, वजअलना मिनहुम अइम्मा, तौरात के अंदर से बड़े बड़े मशाइख और उलमा तैयार हुए तौरात की बरकत से। अल्लाह ताला आपकी उम्मत के अंदर भी कुरान के हामिलीन और उसके उलूम को समझ के आम करने वाले बड़े बड़े अइम्मा तफसीर, अइम्मा फिक्ह, अइम्मा दीन, मुज्तहिदीन को अल्लाह सुबहानहू व तआला पैदा फरमाएंगे। और जिस तरीके से हजरत मूसा अलैहि सलातु व सलाम को किताब मिली, उनको सताया गया, तकजीब की गई, परेशान किया गया, इस तरह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपको भी किताब अता फरमाएंगे तो आपकी भी लोग तकजीब करेंगे, आप पर भी हालात और मुसीबतें आएगी जैसे हालात और जैसी मुसीबत मूसा अलैहि सलाम पर आई थी, ऐसी मुसीबत और ऐसे हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किताब मिलने के बाद आएंगे। इसीलिए जब तक कुरान नहीं उतरा हुजूर पर, मक्का वाले इकराम करते थे, जैसे ही नुज़ूल कुरान शुरू हुआ दुश्मन और मुखालिफ बन गए, हालात वही आए जो मूसा अलैहि सलातु व सलाम के ऊपर आए थे। नंबर चार, बाद हजरात ने फरमाया मिल लिकाइहि में ही जमीर का मर्जा है अल्लाह ताला। अब आयत का मतलब क्या होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आपकी मुलाकात मेहराज में बारी ताला से हुई, ऐसे मूसा अलैहि सलाम की मुलाकात बारी ताला से तूर पहाड़ के ऊपर हुई। तो मूसा अलैहि सलाम की मुलाकात अल्लाह से, अल्लाह की मुलाकात मूसा अलैहि सलाम से, इसके अंदर शक मत करो। अगर के दोनों मुलाकात में फर्क है, मूसा अलैहि सलाम ने तजल्ली के अनवार देखे, कलाम इलाही को देखा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुबहानहू व तआला को देखा, तो दोनों रुयत के अंदर अगर के फर्क है। फला तकुन फी मिरियतिन मिन लिकाइह वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और हमने उनको मूसा अलैहि सलाम और उनकी किताब तौरात को बनी इसराइल के लिए हिदायत का जरिया बनाया था। वजअलना मिनहुम अइम्मा, اور ہم نے ان میں سے بڑے بڑے پیشوا اور علماء تیار کیے. معلوم ہوا کہ جو آدمی ریاضت کرے, قرآن پر عمل کرے, تو اس کو خلافت دے دینی چاہیے. یہدون بامرنا, جو ہمارے احکام کے مطابق لوگوں کو رہبری کرتے تھے, لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے تھے. لما صبروا, جب کہ انہوں نے صبر کیا, یعنی مشقتوں کو انہوں نے برداشت کیا. لما صبروا, جب انہوں نے مشقتوں کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا. دیکھو لما صبروا سے مراد ہے اس جگہ کے اوپر احکام الہیہ کی پابندی پر ثابت قدم رہنا, اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام اور مکروہ قرار دیا ہو اس سے اپنے نفس کو روکنا, یہ آیت کریمہ کے اندر مراد لیا گیا ہے. دیکھو یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اب دیکھو یقین یہ علم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, اور صبر اس کا تعلق عمل سے ہے. معلوم ہوا کہ عمل کی زیادہ اہمیت ہے, اور یقین کے ساتھ ساتھ عمل بھی اتنا ہی اہم ہے. گویا کہ عملی قابلیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے عزت ملتی ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور وہ ہماری آیتوں کے اوپر پورا یقین رکھنے والے تھے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یقیناً آپ کے رب ان کے درمیان کے اندر فیصلہ کریں گے قیامت کے دن. ان کے درمیان فیصلہ کریں گے یعنی نبیوں اور ان کی امتوں کے درمیان کے اندر, یا یہ کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان کے اندر. فیما کانو فیہی اختلفون, جس کے اندر وہ لوگ اختلافات کیا کرتے تھے. اولم یهدی لهم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم, کیا ان مکہ والوں کے سامنے یہ بات کھل کر کے نہیں آئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جو کفر کرتے تھے, ان کو ہم نے تباہ کر دیا. یمشون فی مساکنہم, تو خود مکہ والے جب ملک شام سفر کر کے جاتے ہیں تو ان کی آبادیوں سے گزرتے ہیں, خندقات سے معذب قوموں کے گزرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون, کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں. اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون, کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں چٹیل زمین کی طرف, پھر ہم اس پانی کی برکت سے کھیتی نکالتے ہیں, کھیتی میں سے جانور اور خود ان کی جانیں بھی کھاتی ہے. فلا یبصرون, کیا اس نظام قدرت پر وہ لوگ غور نہیں کرتے. دیکھو ارض الجرز سے مراد لیا گیا ہے عام چٹیل زمین, کہ جو زمین بنجر ہو گئی چٹیل ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش اترتی ہے, زمین سے چشموں ندی کا پانی بہتا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہاں کھیتی لہلہانے لگتی ہے. اور بعض حضرات نے اس سے مراد مصر کی زمین کو مراد لیا ہے, کیونکہ مصر چکیل بنجر, اور پانی سے مراد دریائے نیل کو مراد لیا ہے. یہ ایک مثال تو بن سکتی ہے لیکن مصداق کامل نہیں, کہ وہاں یہ ہوتا ہے. دنیا میں اور جگہ بھی ایسی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور یہ کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ فتح کب آئے گی اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. مسلمان بیچارے تنگ آ جاتے تھے, اور تنگ آ کر کے کبھی کبھی کافروں کو یہ کہتے تھے کہ تم ہم کو بہت ستاتے ہو, تم ہم کو بہت پریشان کرتے ہو. سنو, ایک وقت آئے گا اللہ ہم کو فتح عطا فرمائیں گے, ہم کو غالب کریں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے. تو وہ کافی لوگ تھوڑے تھوڑے دنوں میں مذاق میں کہتے تھے, وہ دن کب آئے گا تمہاری فتح کا, کب تم لوگ جیتنے والے ہو, کب تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وہ لوگ کافی لوگ کہنے لگی کہ وہ فیصلہ کب ہے, اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم. ان کو جواب میں کہو کہ جب فیصلہ اللہ کے ہاں سے آئے گا تو اس دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا. ولہم ینظرون, اور وہ لوگوں کو توبہ اور معذرت پیش کرنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. بہت سے حضرات نے فتح سے قیامت کے دن کا فیصلہ مراد لیا ہے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو اس دن ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایمان کا محل دنیا اور وہاں سے نکل کے آخرت میں چلے گئے, اسی لیے اب ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا, فائدہ نہیں دے گا. اور بعض حضرات نے فیصلے سے مراد فتح مکہ یا بدر ایسی لڑائیوں کو مراد لیا, تو اس صورت میں آیت کریمہ کا مطلب یہ لیا جائے گا ان کافروں کے اوپر اللہ کا عذاب اترے اور وہ لوگ مارے جائے اور آخری حالت ان کی ہو جاوے, عذاب کے فرشتے کو دیکھنے لگے اور سخت بد شکل فرشتے ان کی روح لینے کے لیے آ رہے بری شکل کے اندر, اس منظر کو دیکھ لے, اس وقت اگر یہ ایمان اور توبہ کر لے رہے تو وہ قبول نہیں ہوگی. لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی, قبیلے بنو کنانہ کی ایک شاخ بھاگی, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کر لیا, اس کو انہوں نے قتل کر دیا, اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اب آپ ان سے اعراض کیجئے, یعنی ان کافروں کو اس دن ان کا ایمان نفع بھی نہیں دے گا, ان کا مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے اعراض کیجئے. معلوم ہوا کہ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ استہزاء کا کام کرے, نصیحت قبول کرنے کا مادہ اس کے اندر نہ ہو, تو اس سے اعراض کر لینے کا, اس کو اپنے حال پر رہنے دینے کا, اللہ کا عذاب آئے گا, منتظر, اور آپ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. انہم منتظرون, وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو موت آ جائے اور یہ لوگ سب ختم کر دیے جائے اور دنیا سے ان کا دین ختم ہو جائے گا. اس طرح یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تو ان کو انتظار میں کیسے رہنے دو. فارض انہم وانتظر انہم منتظرون. مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا اور سورہ تبارک پڑھا کرتا تھا, جیسے حدیث آپ کو بتائی تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے. تو مرنے کے بعد, بڑا گنہگار تھا لیکن مرنے کے بعد ان دونوں سورتوں نے اس کو اپنے سائے میں لے لیا, ان دونوں سورتوں نے اپنے پر پھیلا دیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے رب اس آدمی کو بخش دیجئے, یہ مجھے بہت پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورت کی شفاعت قبول فرما لی اور اس آدمی کو بخش دیا اور ارشاد فرمایا ہر برائی کے عوض میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے اور اس کے درجات کو بلند کر دیے جائے. بعض روایت کے اندر آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی اسلام میں تنزیل اور سورہ تبارک پڑھی اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا شب قدر میں اس نے رات بھر عبادت کی, اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے.